بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاد اسلامی شریعت کا ایک بہت اہم حکم ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بہت سی حدود و قیود کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ دین اسلام میں جہاد کے حکم کی کیا نوعیت ہے، یہ کس پر فرض ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ آج بھی ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب ممتاز عالم دین ہیں، ایک طویل عرصے سے آپ شریعت پر تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں، جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ آج ہم جہاد کے حوالے سے مزید بات کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی، اگر آپ اسے مختصراً بیان کر دیں تو ناظرین کے لیے بڑی سہولت رہے گی۔
پہلی چیز ہم نے یہ واضح کی تھی کہ جہاد کی اصطلاح قرآن مجید میں ایک وسیع اصطلاح ہے، یہ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے دین کے لیے کوئی سرگرمی اختیار کرنا، یہ سب شامل ہے۔ قتال البتہ خاص طور پر جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر جنگ و جدالی کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر قتال ہی کی اصطلاح اس کے لیے اختیار بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہم نے واضح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق کیوں دیا، یعنی انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں، جب آپ جہاد کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں، تو اس کا حق اللہ نے کیوں دیا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جب قومیں شورید اثر ہو جاتی ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کی سرکوبی کرنا پڑتی ہے، ورنہ معبد ویران ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کی جگہوں پر بھی خاک اڑتی نظر آئے گی۔ تیسری بات جو ہم نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دو مقاصد کے لیے آیا ہے، ایک یہ کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی جائے، اور دوسرے یہ کہ منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جنگ کا اقدام کیا جائے۔ اس میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کا معاملہ تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس معاملے میں جو جہاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا یا صحابہ کرام نے کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اللہ کے قانون اتمام حجت سے ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے حکم پر ہوا، اللہ ہی نے اس کو متعین کر کے صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اس کے لیے اقدام کرے۔ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد شریعت کا ابدی حکم ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کے لیے صحیح تعبیر یہی ہے۔ بعض لوگ جو مدافعانہ جہاد یا مسلحانہ جہاد کی تقسیم کرتے ہیں، یا اقدام کے طور پر جہاد کرنے اور دفاع میں جہاد کرنے کی تقسیم کرتے ہیں، یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ظلم اور عدوان کے خلاف قتال کا حکم بھی دیا ہے اور قتال کا حق بھی دیا ہے۔ ظلم اور عدوان کے خلاف جب جنگ کی جاتی ہے تو اس میں آپ اقدام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ مدافعت کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، آپ کی قوم پر حملہ کر دیا ہے، یہ بھی ظلم و عدوان کی ایک قسم ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی جگہ مذہبی جبر ہو رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ وہاں بھی اقدام کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس حکم کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے، اور اسی پر پچھلا پروگرام ختم بھی ہوا تھا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی دیے ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں، ایک وہ جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے جاتے ہیں، اور ایک وہ جو مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیے جاتے ہیں۔ تو جہاد و قتال کا حکم، مجرموں پر سزا نافذ کرنے کا حکم مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ حج میں اس کے لیے اذن للذین یقاتلون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اذن کا لفظ یا اجازت دینے کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ جہاد کا معاملہ کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں یہ کام کر لیں، آپ جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں، جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور اس حرمت کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن فسادن فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کر دیے ہیں ان سے باہر اگر آپ کسی کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، اور اس میں نفسن کے الفاظ ہیں، یعنی صرف مسلمان نہیں کسی کی شخص کی جان لیتے ہیں، تو یہ پوری انسانیت کے خلاف اقدام کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کس حالت میں اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی یہاں معاملہ فرض ہونے کا بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلا جواز کا معاملہ ہے، جائز کب ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن نے اوزنا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ جائز کب ہوتا ہے؟ جب ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو جائے، پہلی چیز یہ۔ دوسرے یہ کہ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو حکم دیا گیا ہے، اجازت بھی اسے دی گئی ہے، چنانچہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا، اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اس کے لیے اقدام کرے گا۔ کسی فرد، کسی گروہ، کسی تنظیم کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا اقدام کرے، اس لیے کہ یہ اقدام فرد سے متعلق نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے، روزہ رکھ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے، آپ کو کسی دوسرے کی جان کے خلاف اقدام کرنا ہے، اور دوسرے نے اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اگر آپ ملت اسلامیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اپنی نمائندہ حیثیت کو پہلے ثابت کیجئے، ورنہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس نوعیت کا اقدام کریں۔ یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اقدام کرے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرض ہو گیا، فرض کب ہوتا ہے؟
یہ اصل میں جاوید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہو کہ مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہو جاتا ہے، وہ کیا شرائط ہیں جو پوری ہو جائیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔
مگر پچھلی بات کا بڑی حد تک خلاصہ ہو گیا، لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی جہاد فرض ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا نا، اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کرے گا۔ یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہہ دے کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا جو بھی نظم اجتماعی یہ اقدام کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، ان کے نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ظلم کا ارتکاب ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وہ نظم اجتماعی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا اقدام کر سکے، یعنی اس کو باقاعدہ سیاسی اقتدار حاصل ہے، اس کے پاس اتنی قوت موجود ہے کہ وہ اس نوعیت کا اقدام کرے، اس کو دیکھا جائے گا۔ قوت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام کے لیے بھی اس کی فرضیت کی جو نسبت قائم کی گئی تھی وہ 1:10 تھی۔ یعنی اگر 1:10 کی طاقت حاصل ہوگی، سورہ انفال میں بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ تم پر لازم ہوگا کہ تم ظلم و عدوان کے خلاف یا منکرین حق کے خلاف اقدام کرو۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، قدوسیوں کی جماعت ہے، اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو قائم رکھا ہے کہ مادی اسباب کی ایک نسبت آپ کو فراہم کرنی ہے۔ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 1:10 تھی، پھر اس کے بعد دیکھیں سورہ انفال میں کہا الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی اب جہاد کی قتال کی ذمہ داری کو کم کر کے 1:2 پر قائم کر دیا ہے۔ تو یہ تو صحابہ اکرام کے ساتھ تھا، اور پھر قرآن مجید نے ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، یہ بتایا ہے کہ ان کے اندر صبر و ثبات کی کیا صورت تھی، وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور اس کی ہدایت پر کتنے قائم تھے۔ مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالت کا اندازہ کر کے اس نسبت تناسب کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس نسبت تناسب کے ساتھ یہ فرض ہوتا ہے۔ وہ یا تین نکات کی صورت میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے، جہاد کا ابدی حکم ظلم و عدوان کے خلاف ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی شریعت کا لازمی حکم ہے، یہ اس کے اندر دین کے ایک قانون کی حیثیت سے شامل ہے، اور ہمیں اس کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہمارے پروردگار نے ایک دینی حکم کی حیثیت سے ہمیں حق بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور ہم پر بعض حالات میں فرض بھی کیا ہے کہ ہم اس کو مٹانے کے لیے نکلے۔ یہ ظاہر ہے کہ اپنی ذات میں ایک بڑا غیر معمولی کام ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نظم اجتماعی کو حکم دیا گیا ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے، اسی کو اقدام کرنا ہے۔ کسی فرد کو اس کا حق نہیں ہے، کسی تنظیم کو اس کا حق نہیں ہے، کسی جماعت کو اس کا حق نہیں ہے۔ طاقت کا تناسب کم سے کم وہ تو ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان سے آگے بڑھ کر تو آپ اپنے بارے میں نہ بصیرت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ تفقہ دین کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ دین کے ساتھ اخلاص کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری نصرت اور میری مدد تب حاصل ہوگی جب کہ 1:2 کی کم سے کم طاقت تم فراہم کر لو گے۔
اچھا صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1:2 کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا قانون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم مسلمان 1:2 ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ٹیکنالوجی میں شاید 1:100 کا فرق آ چکا ہے، ہم تو F-16 بھی وہیں سے لیتے ہیں۔
یہ بھی آپ نے عنایت فرمائی ہے 1:100، اصل میں تو 0:00 کا فرق ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے اس میں۔
تو اس صورتحال میں تو شاید قرآن کا وہ ضابطہ اپلیکیبل رہے بھی یا نہ رہے،
ظاہر بات ہے قرآن مجید آپ سے سب سے پہلا تقاضا یہ کرے گا کہ اپنے نظم اجتماعی کو محکم کیجیے۔ قرآن مجید یہ تقاضا کرے گا کہ اس وقت مسلمان جس زوال آشنائی میں مبتلا ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ اس وقت جہالت ہے، غربت ہے۔ جب تک آپ غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کر کے مسلمانوں کو اس قابل نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، اس وقت تک آپ یہ اقدامات کیسے کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔
میں چاہتا ہوں جناب صاحب کے شرکا کے بھی کچھ سوالات لے لی جائیں. جناب
سر سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تناسب ہے جب فرض ہو جاتا ہے, جب ایک تناسب بیان کر دیا جاتا ہے تو اس تناسب کے حوالے سے پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے, پھر ان کا قتال شروع ہو جاتا ہے, وہ تناسب بھی ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تناسب کو دیکھیں تو مسلمان جو تھے وہ تناسب تو بہت بڑا تھا, اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے ایمان پہ لڑے. اور اقبال کا جو وہ شعر جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ
مومن ہے تو مومن ہے تو
بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا نقطہ,
آپ کو بھی سوال لے لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے جیسے آپ نے یہ بتا دیا کہ شرائط کم از کم جو شرائط جو ہے شرط جو جہاد کی کب لازم ہو جاتا ہے, وہ شرطیں کیٹیگری کے دو تین بتا دیں جو ہیں آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کے بعد اجتماعی نظام کے تحت جب جہاد کیا جاتا ہے تو افغانستان کا جہاد ہوتا ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ نے باقاعدہ لڑا جہاد اجتماعی نظام کے تحت ہی لڑا گیا, کیا یہ جہاد صحیح معنی میں جہاد تھا یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی صاحب, یہ دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ مسلمان تو ایمان کے زور پہ لڑتے رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک میں, جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے اس تناسب کا خیال بھی نہیں رکھا تھا جو آپ نے قرآن میں بیان کیا ہے, تو آج بھی اگر لڑ لیں تو کیا حرج ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ دین پر ہمیشہ قرآن کی روشنی میں غور کرنا چاہیے. دین میں کوئی چیز فرض کب ہوتی ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا. بعض حالات میں آپ اقدام کرتے ہیں, اس اقدام کے نتائج اچھے بھی نکل سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید کے الفاظ پر آپ نے غور کیا, اس میں ارشاد ہوا الان خفف اللہ عنکم, اللہ ذمہ داری کب ڈالتا ہے. اگر فرضیت کی آپ بات کرتے ہیں تو قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا.
یعنی یہ فرضیت کی آیت,
ظاہر ہے کہ یہ فرضیت کو بیان کر رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ ذمہ داری کتنی تعداد اور کتنی قوت کے ساتھ ڈالی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے. یعنی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نظر انداز نہیں کیا. شاعری نہیں کرنی چاہیے, قرآن کو دیکھنا چاہیے. وہاں تو ارشاد ہوا ہے کہ اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل, اپنے گھوڑے تیار رکھو اور اپنی قوت کو محکم کرو, اور اس کی سطح یہ بیان کی گئی ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ, تمہاری اس قوت سے تمہارے دشمنوں کو مروب ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو مروبیت کے درجے میں آپ قوت فراہم کریں. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بے تیغ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل درست ہے کہ بعض حالات میں اقدامات کیے جاتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور اقدامات بعض اوقات مجبوری بھی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایک جنگ چھیڑ لیتے ہیں, اس کے دوران میں بہت سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, آپ پر یہ فرض کب ہوتا ہے, کب ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس کو قرآن میں بیان.
جیسا ایمانی حالت اور اخلاقی حالت بھی تو بہرحال کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی ہم مسلمان اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان بہت اعلیٰ ہے, جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیا؟
صحابہ اکرام سے زیادہ ہے, صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھ کر ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بدر سے پہلے بھی ایک نسبت 10 تھی, اور اس سے کم کب ہوئی ہے؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر میں بھی ایک نسبت 3 تھی جس کے ساتھ مسلمان اترے ہیں, 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی اور 313 یا 314 ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے. احد میں بھی صورتحال یہی تھی.
جیسا اب اس حوالے سے کچھ سوال مزید میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک سوال یہ تھا, بلکہ دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ شرائط ذرا اختصار سے پھر بیان کر دیں, اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں جو ہوا تو وہ تو نظم اجتماعی کے تحت ہی ہوا تھا.
یہ میں نے تو اس سے پہلے بھی یہ بات خلاصے کے طور پر واضح کر دی ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا, مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا, اور ہر حال میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی طاقت کا توازن کیا ہے, اس کو آپ ملحوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ اسی طاقت کے توازن کے ساتھ کیا ہے, اور قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کرام جیسی قدوسیوں کی جماعت کے بارے میں واضح کر دی,
جن سے بہتر جماعت کا
جن سے بہتر کسی جماعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. افغانستان میں ہماری حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ در حقیقت امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ تھا. اس میں طاقت کے توازن کو آپ کے حوالے سے دیکھا ہی نہیں جائے گا, اس میں تو طاقت کا توازن اصل میں روس اور امریکہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا. امریکہ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا, ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس سے پہلے ہی کچھ اقدامات کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوئیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان نے افغانستان پر حکومت کرنا تھی تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ اقدام کر ڈالیے, لیکن اگر افغانستان میں افغانوں کی حکومت قائم ہونا تھی تو پھر یہ ضروری تھا کہ پہلے ایک عبوری نظام قائم کیا جائے, اس کو اقتدار کم سے کم ڈیجیرو منتقل کیا جائے, بالکل اس کے پاس اقتدار ہو, حکومت کو مان لیا جائے, تسلیم کر لیا جائے, اور پھر جو اقدامات بھی کیے جائیں اس کی وساطت سے کیے جائیں. یہ تو میں نے صرف قانونی پہلو سے حوالہ دیا ہے, باقی جو اقدام کیا گیا اس اقدام کے نتائج تو ہم آج تک بھگت رہے ہیں, پوری کی پوری قوم بھگت رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کا دفاع کرنے والے بھی اب تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس طرح سے عالمی طاقتوں کا اعلی کار بن کے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج کبھی قوم کے حق میں اچھے نہیں نکلتے. اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے اس حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا نکلا تھا, یعنی جس وقت روس نے افغانستان کو خالی کیا تو جتنی تنظیمیں قائم تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیے, اور اتنے اس زمانے میں شاید روسی سپاہی نہیں مارے گئے ہوں گے جتنے بعد میں مسلمان مارے گئے. اور جس طریقے سے مارے گئے وہ خود تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے. اس سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے کتنے برے نتائج نکلے, اور یہ نتائج ابھی تک افغانستان بھگت رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں افغانستان کے صدر حامد کرزئی صاحب رو پڑے, یعنی افغانستان کھنڈر بن چکا, اس کی نسلیں تباہ ہو چکی, اس کے یہاں اقتصادی ترقی کا دروازہ بند ہو گیا, اس کے ہاں بہت سے جو مواقع پیدا ہو سکتے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا. اس طرح کے اقدامات اسی وجہ سے بڑی اعلیٰ سطح پر سوچنے بھی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر کرنے بھی چاہیے, یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا. اور پھر پاکستان اس کے جو نتائج بھگت رہا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم میدان جنگ بن چکے ہیں, دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان طاقتوں نے اصل میں اسی کو میدان جنگ قرار دے کر اپنے اسٹریٹجک معاملات طے کرنے شروع کر دیے ہیں. اس کے نتائج اب باجوڑ جیسے حادثوں میں ہماری قوم اور ہمارے بچے بھگت رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا جیسے سب, ایک جو بڑا سوال آج کل کے دور میں پیدا ہوتا ہے, آپ نے طاقت کا ایک تناسب بیان کیا, پھر آپ نے بیان کیا کہ نظم اجتماعی جہاد کرتا ہے. دور جدید میں دیکھیے گوریلا وار بہت ترقی یافتہ شکل ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے سے بھی شکست دی جا سکتی ہے سپر پاورز کو, یہ ایک تصور ہے, تو اس کے بارے میں دین کی پھر رائے کیا ہے؟
یہی بات یہ کہ جنگ کرنے کا طریقہ آپ جو بھی اختیار کریں اس کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے تحت ہونا چاہیے.
سینٹرل کمانڈ ہو بھی نہیں سکتی نا, اور نہ طاقت کا وہ تناسب ضروری ہے, وہ تو ہٹ اینڈ رن والی جنگ ہوتی ہے, تو اس میں تو غالباً یہ احکام اپلائی بھی نہیں ہو سکتا.
یہ بات یہ ہے کہ کوئی نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا نا اس کا, جب بھی آپ یہ کام کریں.
گوریلا وار میں تو نظم اجتماعی ختم ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتی ہے.
بات یہ ہے کہ کس نے گوریلا وار کا اقدام کیا, کیا اس قوم نے کیا ہے یا کسی ہمسایہ مملکت نے کیا ہے, کس نے فیصلہ کیا ہے اس کا؟ گوریلا وار بھی میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں کبھی بھی اندر سے نہیں ہوتی, ہمیشہ باہر سے کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. دنیا میں گوریلا وار کی بھی ایک تاریخ ہے. آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہ آپ کا نظم اجتماعی قائم ہے؟ اگر نظم اجتماعی قائم نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے جان و مال آبرو کو کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ سوال اس کا نہیں کہ آپ جنگ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں, آپ کو ان شرائط کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے. یعنی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم فیصلہ کرے گا. اب فرض کر لیجئے کہ کسی علاقے میں آپ گوریلا جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں, کس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ اس علاقے میں جو قوم بستی ہے اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ اس قوم کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اس بات کا؟ اس قوم کی نمائندہ لیڈرشپ کون سی ہے؟ پہلے انگلی رکھیے نا اس بات پر, 10 آدمی 20 آدمی اٹھ کے فیصلہ کریں.
اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حملہ ہوا, حکومت پہ تو قبضہ ہو گیا, غیر ملکی طاقت نے قبضہ کر لیا, نظم اجتماعی ختم ہو گیا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈیویجلی فرار ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پھر پلٹ کر گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں.
دیکھیے اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں ابھی پوری طرح قبضہ مکمل نہیں ہوا ہوتا, نظم اجتماعی کسی نہ کسی درجے میں مزاحمت کر رہا ہوتا ہے, لیکن شکست کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. اس میں تو ظاہر ہے مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے, ہر سطح پر کی جائے گی, کی بھی جاتی ہے, لیکن جس وقت دوسری حکومت نظم نسق سنبھال لیتی ہے اس کے بعد تو پھر نظم اجتماعی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. بالکل. اب نظم اجتماعی کو دوبارہ قائم کیے بغیر آپ یہ اقدام نہیں کر سکتے. دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو یہ ہے کہ باہر سے کوئی دوسری سلطنت اپنے نظم کے تحت اس طرح کا اقدام کرے گی, اور یا اندر کوئی نظم اجتماعی قائم کیا جائے گا, ورنہ یہ 10 آدمی 20 آدمی یا ایک جماعت یا ایک تنظیم, اس کو حق کیسے دے دیا جائے کہ پوری قوم کی طرف سے فیصلہ کرے؟ اسی وجہ سے بعض لوگ بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کی اجازت اس طرح نہیں دی. وہ جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مرکزی نظم ختم ہو گیا ہے اور پھر کسی جگہ کے اوپر چھوٹے نظم ابھی موجود ہے, ظاہر ہے کہ حکومت کا نظم بھی نیچے تک آیا ہوا ہوتا ہے, تو جب تک قبضہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. جیسے یہ بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو اجتماعی سطح پر بیٹھ کے سوچ رہا ہے اب کیا کیا جائے. اس لیے کہ جب آپ کا نظم اجتماعی ختم ہو گیا, آپ کی اجتماعی قوت ختم ہو گئی, تو اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں, یا اندر سے نظم اجتماعی دوبارہ وجود میں آئے اور وہ فیصلہ کرے. وہ فیصلہ جنگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ مزاحمت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ پسپائی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ مہلت لینے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ کسی اور تدبیر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پرامن سیاسی جدوجہد کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قوم کو اور اس کی لیڈرشپ کو کرنا ہے, اور یا یہ فیصلہ آپ کے ہمسائے میں کوئی دوسرا ملک کر رہا ہوگا, یعنی مسلمانوں کا کوئی ملک ہو سکتا ہے, کوئی اور کسی قومیت سے تعلق رکھنے والا ملک ہو سکتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کا کوئی نظم اجتماعی ہوگا, وہ فیصلہ کرے گا. اس نوعیت کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام معاملے کو صرف اس زاویے سے نہیں دیکھے گا کہ نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ تو ایک ڈاکو کے اقدام کا بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ مال لوٹ کے اور اپنی تجوری بھر کے فارغ ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اقدام کیا اس میں اخلاقی اصولوں کو ملحوظ رکھا یا نہیں رکھا. تو سب سے پہلا سوال ایک مسلمان کے سامنے اگر وہ اسلام کو مانتا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے اس کے لیے کیا اخلاقی حدود متعین کیے ہیں۔ لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنا ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھنی محض کہ اٹھ کے آپ دو رکعتیں پڑھیں گے فارغ ہو جائیں گے، کسی کے خلاف اقدام ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف اقدام ہوگا، اس کے نتیجے میں آبروئیں لٹیں گی، گھروں پر حملے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے۔ یہ اقدام کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، اس سے قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس سے ملت تباہ ہو جاتی ہے، اس سے صدیوں کا سفر رک جاتا ہے۔ اس لیے اس کا فیصلہ اجتماعی سطح پر کرنا ضروری ہے، لازم ہے کہ اس سطح پر کیا جائے۔ اس میں محض یہ بات پیش نظر نہیں رکھی جا سکتی کہ نتیجہ کیا نکلا، اور نتیجے سے بھی آپ کی کیا مراد ہے، یعنی نتیجہ کسی قوم کی تباہی کی صورت میں نکلا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ نے سیاسی کامیابی حاصل کر لی۔ بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا قوم کو بچایا جا سکتا ہے، قوم کے اساسوں کو بچایا جا سکتا ہے، قوم کے مستقبل کو بچایا جا سکتا ہے۔
انبیاء کی تاریخ میں اس کی کوئی رہنمائی
ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ہاں تو یہ دیکھیے نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سب سے نمایاں مثال ہے، وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے مسلمان قوم ہے، اس قوم کی ایک سلطنت اس وقت قائم تھی اور دوسری پر رومیوں نے اپنا براہ راست حکومت قائم کر رکھی ہوئی تھی، ایک جگہ وہ بالواسطہ اقتدار قائم کیے ہوئے تھے اور دوسری جگہ انہوں نے اپنا حکمران مقرر کر رکھا ہوا تھا۔ سیدنا مسیح اسی علاقے میں آئے ہیں، اسی میں انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ مسلمانوں کے لیے جہاد اور قتال کا حکم مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، اس کو ہر حال میں قائم کیا جائے گا اور پھر یہ اقدام کیا جائے گا۔ یہ کوئی جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جان مال آبرو کی حرمت کو پامال کرنا ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے۔
یا سب گفتگو کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، جاوید صاحب سے ہم اسلام کے قانون جہاد پر بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے آغاز ہی کیا ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں جاوید صاحب سے سمجھنی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، میدان جنگ سے بھاگنا، کیا اس کی حیثیت ہے؟
قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس پر آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہدف بن سکتا ہے، یہ بڑا سخت جو ہے اس کا ارتکاب کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اللہ کے لیے اگر میدان میں اترا ہے تو پھر اس کا کوئی کام نہیں کہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے۔ ہاں البتہ جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے، کسی اس نوعیت کے اقدام کے لیے، یا جس وقت اجتماعی نظم فیصلہ کر دے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا ہے، اس میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ بزدلی کی وجہ سے آدمی کو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے ہرگز ہرگز نہیں بھاگنا چاہیے، جو اس کے ایمان کے منافی ہے۔
ٹھیک ہے احجاز صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ جو دور حاضر میں بھی ہمارے سامنے آیا اور غالباً شروع سے رہا ہے، مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کا ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی دین نے کوئی رہنمائی دی ہے؟
قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اس کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو پھر اجتماعی نظم کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو جس گروہ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر سرکشی پر وہ لوگ قائم رہتے ہیں تو ان کے خلاف قتال کیا جا سکتا ہے۔
یعنی ان کے خلاف پھر قتال کیا جا سکتا ہے؟
جی، اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے خلاف قتال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اب ظلم پر آمادہ ہو گئے ہیں اور جب صلح کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اچھا صاحب، اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی غاصبانہ اقتدار قائم ہو جاتا ہے، چاہے مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا، تو اس صورت میں کیا اٹھنا ان کے خلاف جہاد کرنا، جسے خروج کہتے ہیں اصطلاحاً، یہ ضروری ہے، لازمی ہے؟
خروج کبھی لازم نہیں ہوتا، جائز ہو جاتا ہے بعض حالات میں۔ یعنی آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ کسی کھلے کفر کا ارتکاب ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ایسی قیادت موجود ہے جس کا مسلمانوں کو اعتماد حاصل ہے، تو آپ بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بغاوت مسلح بغاوت ہے تو اس میں وہ شرائط لازماً پوری کرنی پڑیں گی آپ کو، یعنی طاقت کا تناسب بھی دیکھنا پڑے گا اور کسی جگہ آپ کو اقتدار بھی حاصل ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے کسی حصے میں اگر اقتدار نہیں رکھتے تو پھر آپ مسلح بغاوت کا اقدام نہیں کر سکتے۔
اچھا، یہ خروج پھر اگر شرائط فرض کر لیجیے پوری کرنی، تو کیا یہ جہاد ہی کے حکم میں ہوگا؟
اگر یہ نیکی اور خیر کے جذبے کے ساتھ ہے، اگر یہ ظلم و عدوان کے خلاف کیا جا رہا ہے، کسی ایسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جس نے اللہ کے دین سے انحراف کر دیا ہے اور لوگوں پر ظلم ستم توڑ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی وہی اجر ہوگا، یا فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا۔
لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی خطہ ارضی کے اوپر اپنا اقتدار قائم کیا جائے،
تو بالکل بدیہی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے گروہ کو آپ لوگوں کی جان لینے کا اختیار کس طرح دے سکتے ہیں جو اگر کسی جرم کا ارتکاب کر دے تو آپ اسے سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں؟
اپنا اقتدار وہ جیسے قائم کریں گے تو وہ آ کے تو بم مار دیں گے اور برباد کر دیں گے۔ بہت بڑے بڑے آج کل تو بم ایجاد ہو گئے۔
پھر اگر آپ کے پاس ان بموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پرامن جدوجہد کیجیے۔ پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ بھی دور جدید نے کھولا ہے، اور عدم تشدد کے اصول پر جو جدوجہد بعض بڑے لیڈروں نے کیا وہ کامیاب ہوئی ہے۔ پھر آپ وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ دین نے آپ کو حکم تو نہیں دیا، آپ پر واجب نہیں کیا، آپ پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے آپ کو شرائط و حدود کو پورا کرنا ہوگا۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جان لینی ہے دوسروں کی، اور کچھ لوگوں کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈالنا ہے۔ اسلام میں لیڈرشپ تالے آزماؤں کو نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھیں اور جس کی جان چاہے داؤں پر لگا دیں۔ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ جان لینے جا رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی جان داؤں پر لگا رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان حدود اور قیود کا لحاظ کیا ہے جس کے تحت ہی اس طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور جب اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر فرض کیجئے وقتی طور پر آپ کو کوئی فتح بھی حاصل ہو گئی ہے تو آپ قوم کے اندر انارکی کی بنیاد رکھ دیں گے، اختلال کی بنیاد رکھ دیں گے۔ موجودہ زمانے میں اس بات کو بطور اصول مان لیا گیا ہے کہ آپ مختلف حکومتوں کے خلاف سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، اس لیے آپ سیاسی جدوجہد کیجئے، روزانہ مظاہرے کیجئے، لیکن پرامن طریقے سے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بھی خیر کا نکلتا ہے اور بحثیت مجموعی پوری قوم کے حق میں بھی خیر
ایسا بس دو تین سوال اسی ریلیشن میں ایک ساتھ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو خانہ جنگی کی ہم نے بات کی، تو کوئی شخص اگر اس میں مارا جائے تو اس کے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں ہے؟ پھر جہاد کا اپنا جو کچھ بھی اجر بیان ہوا ہے قرآن و حدیث میں، میں چاہتا ہوں وہ بھی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ نظم اجتماعی کے جن اصولوں کو آپ نے بیان کیا ان کی خلاف ورزی کر کے کوئی شخص مارا جائے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟
دیکھیں آپ چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ اجر کا تعلق آدمی کی نیت اور اس کے علم سے ہے، اس نے اپنے علم کے حد تک سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کیا، صحیح نیت کے ساتھ ایک اقدام کیا، امید ہے اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ ہم جب کسی چیز کا جائزہ لیں گے تو اجر کے لحاظ سے نہیں لیں گے، اس کا فیصلہ تو وہ احکم الحاکمین کرے گا، دلوں کے حال جانتا ہے، محرکات کو سمجھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، وہ اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ کرنے کا ہم کو حق بھی اس نے نہیں دیا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جو شریعت ہمیں دی ہے کیا ہم جو اقدام کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہے یا اس سے انحراف کر کے کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ جہاد کا لفظ تو قرآن سے لے لیتے ہیں، اس کے جو حدود قیود اس کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ اپنے ذہن سے عکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری بات اللہ کی بات ماننی چاہیے، افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ اللہ کی بات میں ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں جو احکام دیے ہیں ان کے پورے حدود قیود بیان کیے ہیں، کن کو دیا ہے، نظم اجتماعی کے حدود کیا ہیں، یہ کیوں دیا گیا ہے حکم، اس کے لیے طاقت کی کیا صورت ہے، اس میں تناسب کیا ہے، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی، آپ نے کن اخلاقی حدود کی پابندی کرنی ہے، یہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
اچھا خانہ جنگی میں جو لوگ مارے جائیں
ان کی بھی نیت اور ان کے محرکات، میں نے تو آپ کو اصولی بات عرض کر دیا نا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اقدام کس علم کی بنیاد پر کیا گیا، یعنی آپ نے نیک نیتی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں اللہ کے دین کا منشا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ میری رائے ایک اور ہو اور آپ کی رائے کوئی دوسری ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا، آپ کی نیت اور آپ کے محرکات کی بنیاد پر اللہ کے یہاں اجر طے ہو جائے گا۔ میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ اجر کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ جس کو میں یا آپ طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس کا معاملہ اس پروردگار کو طے کرنا ہے، اور وہاں آدمی کا علم بھی دیکھا جائے گا، اس کے محرکات بھی دیکھے جائیں گے، وہ کتنا متنبع تھا یہ بھی دیکھا جائے گا، کتنا متنبع نہیں تھا یہ بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے محرکات کب تک خالص رہے اور کب خالص نہیں رہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس فیصلے کے بارے میں ہمیں نہ متردد ہونا چاہیے اور نہ اس معاملے میں ادنا درجے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے، ہمیں صرف یہ اصول بتانا چاہیے کہ شریعت کے قاعدوں اور حدود کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، اور ہر ہر چیز کا جائزہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں لے کر دیکھنا ہے۔ آپ جان لینے جا رہے ہیں اور آپ جان دینے جا رہے ہیں، دونوں معاملات میں اللہ کے اذن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تو ایک جانور کی جان اس کا نام لیے بغیر اور اس کے اذن کے بغیر نہیں لے سکتے، یہ تو پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں شریعت کے قطعی حدود کی پابندی کی جائے گی تو اللہ سے آپ کسی اجر کی توقع کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، پھر آپ اللہ سے اجر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی صاحب، ایک مزید مسئلہ جو سامنے آتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان جو جنگیں لڑ رہے ہیں اس میں اپنے قومی مفادات کی جنگیں ہیں، بحیثیت قوم لڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لے آتے ہیں لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا جرم ہے۔
یہ تمام مذہبی گروہ اس جرم کا ارتکاب ہمیشہ کرتے ہیں۔ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی دور خالی نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ سیاست دانوں نے بھی مذہب کو استعمال کیا ہے، جنگ و جدال کرنے والوں نے بھی استعمال کیا ہے، جہاد و قتال کرنے والوں نے بھی استعمال کیا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ہمیشہ اللہ سے دست بدعا رہنا چاہیے کہ ہم کم سے کم دین کے معاملے میں جب زبان کھولیں یا جب کوئی بات کریں یا جب کوئی فیصلہ کریں تو ہمارا وہ فیصلہ صحیح نیت پر صحیح محرکات کے ساتھ اور اللہ کی حدود کے مطابق ہونا چاہیے.
یعنی میرے لیے لازمی چیز یہ نہیں ہے کہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں بلکہ خدا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے مجھے.
دیکھیے قوم کے لیے بھی کھڑے ہونے کے مواقع ہیں لیکن قوم کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق. میں اپنی آبرو کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, میں اپنی قوم کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن اللہ کے حدود کی پابندی کروں گا. کیونکہ کھڑا ہونے کا فیصلہ اگر تو کسی پرامن جدوجہد کے لیے ہے تو بحث نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنی جان دینے جا رہے ہیں, دوسرے کی لینے جا رہے ہیں یا دوسرے کی جان کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں تو تب اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, یہیں سے سبب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں جو قانون جہاد دیا گیا ہے وہ کسی قسم کی کوئی اخلاقی حدود بھی متعین کرتا ہے یا اس معاملے میں اس نے کوئی حدود مقرر نہیں کی؟
یہ بات یہ, اسلام نام ہی حسن اخلاق کا ہے, اخلاقی حدود تو ہر معاملے میں ملحوظ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کے بارے میں بھی جہاں جہاں اس کے مواقع پیدا ہوئے ہیں قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, آپ کسی اخلاقی حد کو نہیں پھلانگ سکتے, آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں کر سکتے. آپ جو لوگ نان کمبیٹنٹس ہیں یعنی جو ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے غیر مقاتلین ہیں, ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. اس زمانے میں تو مسلمانوں نے کمال کر دیا ہے کہ وہ ایک امریکی کو مارتے ہیں اور 70-80 کے قریب بے گناہوں کو مارتے ہیں, اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں. ایک شخص کی جان کو پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لشکر روانہ کرتے تھے تو خاص ہدایت کرتے تھے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف جو مقاتل نہیں ہے, نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. عین میدان جنگ میں ایک آدمی ہتھیار پھینک دے آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے, وہ سفید جھنڈا لہرا دے آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے, بے گناہوں کیسے مار سکتے ہیں؟ ایک ایک بے گناہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے میری جان لی تھی.
ٹھیک ہے, جیسا آپ کی اس بات پہ بہت سے سوالات اب اٹھ رہے ہیں, لیکن ان سوالات پر ناظرین ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائز صاحب, آپ کی اس بات سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ معاہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے, اور غالباً دور جدید میں تو قومیں امن کے معاہدے میں بندی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر اعلان جنگ کرنا پڑتا ہے. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم اعلان جنگ کیے بغیر باقاعدہ جنگوں میں شریک رہے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟
ظاہر دین کے حکم کی سری خلاف ورزی. آپ نے اپنے طور پر کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے, ہر حال میں پیروی کرنی ہے, اور آپ نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر رکھے ہوئے ہیں, وہاں کچھ حدودوں کی طے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ایک معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کی بھی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بات بالاجمال کہہ سکتے ہیں, کسی خاص واقعے پر انتباق کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سب طرح کے بیانات سننے کے بعد ہی کوئی رائے دی جا سکتی ہے, لیکن عمومی طور پر یہی بات بالکل ٹھیک ہے کہ معاہدات کی پابندی کی جائے گی, اخلاقی حدود کو قائم رکھا جائے گا, ان کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں.
جیسا جو ذہن جس طرف جاتا ہے ایکچولی جہاں سے یہ سوال اٹھا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ اگر معاہد بھی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ تب بھی ہم مسلمان مداخلت نہیں کر سکتے.
جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں جہاد و قتال کے احکام کا ذکر کیا ہے وہاں اخلاقی معاملات پر بھی تبصرہ کیا ہے, اور یہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس میں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ بعض مسلمان مظلوم ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے,
وہ ریزن پیدا ہو گیا.
قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے.
یعنی یہ مسئلہ. اچھا جیسا دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ غیر مقاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے, ایسا اس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, اپنی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے مارا جاتے ہیں.
جس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا قرآن نے کہا کہ آپ صرف مقاتلین کے خلاف لڑ سکتے ہیں, اس زمانے میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے, حکومتوں کا حصہ نہیں ہوتے تھے, ان حکومتوں کی تائید نہیں کرتے تھے. جو آدمی عین میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا پیغمبر آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اگر اس نے ہتھیار پھینک دیے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ اس کے خلاف اقدام کر سکیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیے. یعنی اس طرح کی جو منطق اختیار کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے جو آپ کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائے گا.
جیسا ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ دشمنوں کو جلا کے مت مارو, جبکہ موجودہ دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ تو بموں سے لڑی جاتی ہیں, اور اس میں تو آگ نکلتی ہے اور بہت تکلیف کے ساتھ لوگ مرتے ہیں، تو پھر دین اس کو کیسے گوارا کر لے گا موجودہ دور کے ہتھیار؟
دو باتوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے قبضے میں آ گیا ہے اور آپ اس کا مسئلہ کرتے ہیں یا آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اب جنگ کے ہتھیاروں کی صورت یہ بن گئی ہے کہ اس میں اسی طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے. اس میں میرے نزدیک جو اصل بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میس ڈسٹرکشن کے جتنے بھی ہتھیار ہیں یہ بہرحال کسی حال میں مسلمانوں کو گوارا نہیں کرنے چاہیے، یعنی صرف وہی ہتھیار بنانے چاہیے جو براہ راست فوج پر حملہ کرنے کے کام آتے ہیں، جن میں آپ کسی چھونی کو ہدف بناتے ہیں، کسی فوجی یونٹ کو ہدف بناتے ہیں، لڑنے والوں کے خلاف اقدام کرتے ہیں. شہروں کے خلاف اقدام کرنا، نہتے لوگوں پر بم برسا دینا، یہ ظاہر ہے کہ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے. جن قوموں نے یہ کام کیا ہے وہ یقیناً دہشت گردی کا اقدام کیا ہے.
لیکن جیسا منیمم ڈیٹیرنٹ تو برقرار رکھنا ضروری ہے نا، ہم ایٹم بم اگر نہیں بنائیں گے تو دوسرے مار دیں گے ہمارے اوپر.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایٹم بم بھی کبھی ایٹم بم کے روکنے کا باعث نہیں بنتا. روکنے کا باعث کیا بنتی ہیں چیزیں، وہ کس طرح قوموں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور اس میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اصولی چیز یہ ہے کہ آپ اسلام اور غیر اسلام کا فرق پہلے سمجھیں. اسلام نام ہے اخلاقی حدود کی پیروی کا. آپ کو اخلاقی حدود کا علمبردار بن کے کھڑا ہونا ہے، اور آپ کے پاس سب سے بڑا ڈیٹرنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اخلاقی حدود کے پابند ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے. اس سے بڑی کوئی طاقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ اس کی حدود کے پابند رہیے. آپ دنیا میں اس بات کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں کہ ہم کسی غیر مقاتل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، کسی نان کمبیٹنٹس کے خلاف کسی نوعیت کا ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور دنیا کے اندر جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں ان کے خلاف سب سے بڑھ کر ہم جدوجہد کریں گے اور ان کے خاتمے کے لیے دنیا پر زور دیں گے. اس میں اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک علاقے میں یہ موجود ہو اور دوسرے علاقے میں موجود نہ ہو. پوری دنیا کو ان سے خالی ہونا چاہیے، اور جس قوم نے بھی یہ ہتھیار بنا رکھے ہوئے ہیں اس نے انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہے. اسے انسانیت کے مجرم کی حیثیت سے اخلاق کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم مسلمانوں کو اس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا جائے صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ اہم ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے کہ یہاں لوگوں کو جب فکری طور پہ کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ پہلے اس کی گمراہی کا اور کفر کا ایک فتویٰ آتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس شخص کو ختم کر دیں. وہ پہلے اس کی گمراہی کا اور کفر کا ایک فتویٰ آتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے، اور پھر بہت سے لوگوں کو اس طرح مارا گیا ہے. تو یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ
یہ لوگ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان سے وہی سوال کیا جائے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ان کو کیا حق ہے اس بات کا کہ لوگوں کے عقائد کے بارے میں فیصلے کریں؟ یہ فیصلے خدا نے کرنے ہیں قیامت کے دن. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، اپنا پیغام پہنچائیں، استدلال کے ساتھ اپنی بات کہیں، دوسروں کا یہ حق تسلیم کریں کہ وہ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں. خدا نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کی اسکیم کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اس کی حجت تمام ہوتی ہے، اور جب اس کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ سزا دیتا ہے اور وہ جزا دیتا ہے. ہم انسانوں کا یہ کام نہیں ہے.
وہ کہ ہم کسی کے مذہب کے خلاف یہ تو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، یعنی ان کی بات لوگوں تک پہنچے گی تو مزید لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس لیے روک دینا ضروری.
اس کا حل ہم کو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم صداقت کو واضح کریں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. اگر دوسرا گمراہی میں سرگرم ہے اور اس کی اشاعت میں سرگرم ہے تو ہم حق کی تبلیغ میں سرگرم ہوں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیں، ذہنوں کو مفتو کریں. اسلام اس چیز کا نام ہے، آپ نے دلوں میں اسے اتارنا ہے، دماغوں کے اندر اس کو داخل کرنا ہے. اسلام کی دعوت استدلال کی دعوت ہے، یہ ہنگامہ اور احتجاج کی اور لوگوں کی جانیں لینے کی دعوت نہیں.
ٹھیک ہے. ایسا وقت اب ہمارے پاس مختصر رہ گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں، پوری گفتگو میں، جہاد کے حوالے سے یہ دو پروگرام ہوئے ہیں، کچھ سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو اسے بھی ہم لے لیتے ہیں.
سر، ایک جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر جو ہے اس کا ایک تھوڑا سا فرق بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، تو اس کو آپ ذرا واضح کر دیں.
یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اصل امتحان ہمارے لیے برپا کیا گیا وہ تو اصل میں نفسی کے خلاف جنگ کا ہے. یعنی شیطان بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، نفس کی ترغیبات بھی موجود ہیں. اصل دین یہی ہے. یہ موقع کہ آپ کسی تلوار اٹھائیں یا کسی کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا کے میدان جنگ میں اتریں، یہ تو کبھی کبھی آتا ہے. عام حالات میں آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں اصل میں اسی کی جانب اشارہ کیا.
جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ دونوں حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. ناظرین، جہاد کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. جہاد اسلامی شریعت کا ایک بہت ہی اہم حکم ہے، لیکن دور جدید میں مسلمانوں کے لیے شریعت کا ایک حکم ہی نہیں رہا بلکہ غیر مسلموں سے معاملہ کرنے کا واحد طریقہ بن کر رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو جب اس کے ماخذوں سے سمجھنے کے بجائے ہم حالات کے تحت سمجھیں گے تو مسائل کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہی کچھ جہاد کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان دو پروگراموں میں اسلامی شریعت کے وہ احکام آپ کے سامنے رکھیں جو وہ جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد